बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انفال کی آیات 12-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے۔ پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، خبروں کے بعد ایک بار پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام ایران اور دنیا گزشتہ 1403 ہجری شمسی کے دوران پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور استقامت زندہ جاوید پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا آغاز۔ مذاکرات میں عمان کے وزیر خارجہ ثالثی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کی طرف سے ایران کے ساتھ معاہدے پر آمادگی کا اعلان۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کے مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کرناٹک کے وزرائے اعلی کے نام خطوط۔ وقف ترمیمی بل کے موقف پر کیا شکریہ ادا۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ آج بھی جاری۔ مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں میں مزید فلسطینی شہید اور زخمی۔ اور شام کے بعض علاقوں میں 30 سے زیادہ اجتماعی قبروں کی دریافت۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات آج ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر لکھا ہے کہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کے درمیان بالواسطہ مذاکرات عمانی وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کی ثالثی میں شروع ہو چکے ہیں۔ یہ مذاکرات عمانی میزبان کی طرف سے طے شدہ مقام پر منعقد ہو رہے ہیں، جن میں اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے نمائندے الگ الگ کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور فریقین عمانی وزیر خارجہ کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے نقطۂ نظر اور موقف سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایرانی وفد اپنے قومی اقتدار اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام گنجائشوں سے استفادے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے مسقط میں ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ اگر امریکہ ایٹمی معاملے سے بے ربط مطالبات اور دھوس دھمکیوں کے رویے کو چھوڑ دے تو ایک مناسب معاہدے کا حصول ممکن ہے۔ مشرق وسطی کے امور میں امریکی مندوب وٹکاف نے، جو امریکی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں، کہا ہے کہ ایران کے ساتھ آج ہونے والے مذاکرات بحالی اعتماد کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ایٹمی ہتھیار میں نہیں تبدیل ہونا چاہیے۔ ایران کے امور میں امریکہ کے سابق مندوب رابرٹ مالی نے اپنے ایک بیان میں ایران کے ساتھ سمجھوتے کے لیے ٹرمپ کی دلچسپی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اس وقت ہمیشہ سے زیادہ سمجھوتے کا چانس موجود ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان میں بالواسطہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ ماضی میں امریکہ کی جانب سے معاہدوں کی خلاف ورزی اور غیر سنجیدہ موقف اختیار کرنے کی وجہ سے اخلاقی اور سفارتی سطح پر ایران کا پلڑا بھاری ہے۔ امریکہ کے ساتھ جوہری معاملے اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے اہم ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے تعلقات اور مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران سید عباس عراقچی نے تہران اور مسقط کے درمیان دیرینہ قریبی اور مضبوط تعلقات کو سراہا اور علاقائی معاملات میں عمان کے ذمہ دارانہ موقف کی تعریف کی۔ انہوں نے عمان میں ایران امریکہ کے بالواسطہ مذاکرات کی میزبانی کو عمان کے تعمیری کردار کا مظہر قرار دیا اور اس پر عمانی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمانی ہم منصب کو ایران کے موقف اور مذاکرات کے اہم نکات سے آگاہ کیا تاکہ انہیں امریکی فریق تک پہنچایا جا سکے۔ ملاقات میں عمانی وزیر خارجہ نے ایران عمان تعلقات کو خصوصی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اہم مذاکرات کے لیے مسقط کو منتخب کرنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 8 اپریل کو سید عباس عراقچی نے کہا تھا کہ عمان میں ہونے والے مذاکرات امریکہ کی سنجیدگی کو جانچنے کا ایک موقع ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2018 میں اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے سے امریکہ کو یک طرفہ طور پر نکال لیا تھا اور ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی تھی۔ سن 2025 میں اپنے دوسرے صدارتی دور کے آغاز پر ٹرمپ نے پرانے معاہدے کی جگہ نیا معاہدہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ 12 مارچ کو ٹرمپ نے ایران کو ایک خط لکھا جس میں نئے معاہدے کے لیے مذاکرات کی درخواست کی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ انکار کی صورت میں فوجی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ ایران نے دباؤ یا دھمکی کی صورت میں بلا واسطہ مذاکرات کو مسترد اور بالواسطہ مذاکرات کو ایک ممکنہ آپشن قرار دیا تھا اور ایران کے اسی موقف کے نتیجے میں عمان میں دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں۔ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے نے ایران کے ساتھ مصالحت اور معاہدے پر آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک درمیانی حل تک پہنچنا ممکن ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جب ایرانی اور امریکی حکام ہفتے کو عمان میں بالواسطہ مذاکرات کے لیے ملاقات کر رہے ہیں تو ایران نے ہمیشہ اپنے قومی مفادات کو برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، تاہم امریکی ٹیم بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہی ہے۔ وٹکاف نے کہا کہ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں ایک حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مصالحت کے راستے نہیں نکل سکتے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کرناٹک کے وزرائے اعلی کے نام خطوط لکھ کر وقف ترمیمی بل کے موقف پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق محبوبہ مفتی نے ہفتے کو ایکس سوشل نیٹ ورک پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ میں نے مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی، تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن اور کرناٹک کے وزیر اعلی سدھا رمیا کو خطوط لکھے ہیں جن میں وقف ترمیمی بل کے خلاف ان کے جرات مندانہ اور اصولی موقف کے لیے تہے دل سے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وقف ترمیمی بل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مغربی بنگال کے مرشد آباد ضلع، پرگنا، ہگلی اور مالدہ میں مظاہرے ہوئے، تاہم مرشد آباد میں مظاہرے نے پرتشدد رخ اختیار کر لیا، جس کے بعد پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے 110 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ تشدد سے سب سے زیادہ متاثر علاقے مرشد آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور ان علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات بند کر دی گئی ہیں، جہاں جمعے کو ہنگامہ پھوٹ پڑا تھا۔ پولیس کے مطابق صورتحال پر قابو پانے کے لیے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید 23 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی نے آج صبح خبر دی ہے کہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حالیہ حملوں میں 23 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ پٹی کے شہر رفح کا محاصرہ کر لیا ہے اور شہر کے شمالی علاقوں میں فلسطینیوں کے مکانات کو مسمار کرنا اور انہیں دھماکوں سے اڑانا شروع کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس کے مغرب میں واقع علاقے المواسی میں پناہ گزینوں کے خیموں پر اسرائیلی حکومت کے ڈرون حملے کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اسی دوران طبی ذرائع نے مشرقی غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی جنگی طیاروں کے شدید حملوں کی اطلاع دی ہے، جس کے نتیجے میں اطفا علاقے میں کم از کم ایک فلسطینی شہری کی شہادت ہوئی ہے۔ عینی شاہدین نے بم دھماکے اور زوردار دھماکوں کی آواز کے نتیجے میں اس علاقے میں ہونے والی وسیع تباہی کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی نائب وزیر اعظم یاریو لیوین نے کہا ہے کہ مغربی کنارے پر تسلط حاصل کرنے کے لیے تل ابیب کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے بطور وزیر اور صہیونی پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے اس سلسلے میں ایک بل پاس کرنے کو اپنی آرزو بتایا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے اپنے تازہ ترین حملوں میں 18 مارچ سے 9 اپریل کے درمیان رہائشی عمارتوں اور پناہ گزینوں کے خیموں پر 224 مرتبہ حملے کیے ہیں۔ العربی الجدید کے مطابق طول کرم میں فلسطینی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ قابض فوج نے سوروں سے بھرے ایک بڑے ٹرک کو اکتابہ کے نواحی علاقے میں خالی کر دیا، جس سے ان جانوروں کے ذریعے مقامی باشندوں کو خوف زدہ کرنے اور ان کی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ شام کے بعض علاقوں میں 30 سے زیادہ اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں حالیہ حملوں کے دوران قتل ہونے والے درجنوں شہریوں کی لاشیں دفن تھیں۔ شامی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے علوی اکثریتی علاقوں میں 30 سے زیادہ اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں حالیہ حملوں کے متاثرین کی لاشیں دفن تھیں۔ ان حملوں کا الزام شدت پسند تنظیم تحریر الشام کے دہشت گرد عناصر پر عائد کیا جا رہا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران بعض سول ادارے متاثرہ ساحلی علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جہاں ان کے کارکنوں نے قتل عام کے واقعات کی دستاویزات تیار کیں۔ ان قبروں میں دفن افراد کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جن میں پورا خاندان بھی دفن ہے، جن میں دادا دادی سے لے کر پوتے پوتیوں تک کی لاشیں شامل ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اب تک الوی آبادی والے علاقوں سے تقریباً 2000 لاشیں برآمد ہو چکی ہیں. ان میں سے کئی افراد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، کچھ کے سر قلم کیے گئے جبکہ بعض کو زندہ جلا دیا گیا. ان دل دہلا دینے والے انکشافات کے بعد انسانی حقوق کی تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری فوری طور پر کارروائی کرے اور ان مظالم کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنایا جائے. امریکہ اور صہیونی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی تنصیبات اور بحر احمر میں امریکی بحری بیڑے پر حملہ کیا ہے. یمن کی مسلح افواج نے تل ابیب میں دو فوجی اہداف کو ڈرون حملے کے ذریعے نشانہ بنایا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملے میں خود کش ڈرون طیاروں کو اسرائیل کے مرکزی علاقے میں دو فوجی اہداف کی طرف روانہ کیا گیا. یحییٰ سری نے اس آپریشن کا مقصد فلسطینی عوام کی حمایت قرار دیا. اس سے پہلے جنرل یحییٰ سری نے امریکی بحریہ کے جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین اور اس کے ہمراہ بحری جنگی جہازوں پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کی خبر دی تھی، جس میں ان جہازوں کو بحر احمر کے شمالی حصے میں نشانہ بنایا گیا. دوسری جانب یمن کے ٹی وی چینل المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ نے یمن کے مغربی علاقے الحدیدہ میں فضائی حملے کیے ہیں. پاکستان میں پولیس کی گاڑیوں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیے جانے کی خبر ملی ہے. پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق شانگلہ میں ڈی پی او اور دیگر پولیس کی گاڑیوں پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا ہے. ان ذرائع کے مطابق پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکے میں ڈی پی او شانگلہ شاہ حسن اور دیگر افسران اور جوان محفوظ رہے. پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں اسپیشل برانچ کے اہلکار کی پرائیویٹ گاڑی کو نقصان پہنچا ہے. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا. ابھی تک مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. دوسری جانب کوئٹہ میں بھی موٹر سائیکل سوار افراد نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی ہے، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور زخمی ہوا ہے، جسے گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی. اور سامعین، اب اس وقت وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی جناب حسین تقوی صاحب کو. چلتے ہیں ان کی خدمت میں، سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین اختر، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
جی تقوی صاحب، آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے. ان مذاکرات کو عالمی حالات کے تناظر میں بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے. اب تک مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس پر آپ کیا تجزیہ کریں گے؟
بہت شکریہ حسین اختر. اس وقت جو مذاکرات مسقط میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ منعقد ہو رہے ہیں، اس وقت دنیا کے تمام میڈیا سروسز میں یہ خبر اس وقت جو ہے وہ نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. میں آنے سے پہلے بہت ساری ویب سائٹس اور خبری ایجنسیاں جو ہیں ان پر ایک سرسری سی نگاہ میں نے ڈالی، تو اس وقت سب سے اہم خبر جو ہے وہ اس خبر کو ہی قرار دیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہمارے سامعین نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ اور مشرق وسطی کے امور میں ایران امریکہ کے خصوصی ایلچی کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جو ہے وہ تھوڑی دیر قبل جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں. ایرنا جو اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک اہم خبر رساں ایجنسی ہے, اس کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور مشرق وسطی کے امور میں امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جو ہے وہ عمان کے دارالحکومت مسقط میں ان کا آغاز ہو گیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی 12 اپریل 2025 کو مشرق وسطی کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی کے ساتھ جو ہے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے لیے دارالحکومت عمان کے مسقط پہنچے, اور ایران کے وزیر خارجہ کے ہمراہ مسقط جانے والے وفد میں جو ہے وہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملے کے سینئر مذاکرات کار اور متعلقہ ماہرین, نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور مجید تخت روانچی, نائب وزیر خارجہ برائے قانونی امور اور بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی اور دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی جو ہے اس وقت مسقط میں جو ہے وہ موجود ہیں جی. ان مذاکرات کے لیے میزبان ملک عمان کے ذریعے پہلے سے طے شدہ جگہ جو ہے وہ معین کی گئی, اور اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے وفود الگ الگ ہال میں موجود ہیں اور ان کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں. ان مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے نیز ایران کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایران اور امریکہ دونوں فریقوں کے نظریات اور تجاویز جو ہے وہ عمان کے وزیر خارجہ کے ذریعے ایک دوسرے کو جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہیں. چونکہ یہ بالواسطہ مذاکرات ہیں لہذا اس میں تمام ان چیزوں کا لحاظ رکھا جا رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ مذاکرات میں انجام پاتی ہیں, لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بالواسطہ, اسی لیے جو ہے جیسا کہ میں نے ابھی سامعین کی خدمت میں عرض کیا کہ وفود بھی جو ہے وہ الگ الگ ہالس میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے جو ہے وہ رابطہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ برقرار ہے, یا شاید کوئی اور وسائل وہاں پر بروئے کار لائے گئے ہوں جس سے جو ہے وہ تصویر اور آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہالس میں جو ہے وہ منتقل ہو رہی ہو. بہرحال کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ خبریں وہاں سے آنا شروع جو ہے وہ ہو جائیں گی. میں یہاں پر اس پوری گفتگو کو کرنے سے پہلے اپنے سامعین کی خدمت میں بہت ہی ایک اہم چیز جو کچھ دن پہلے ہم نے خبروں میں بھی اور اپنی سیاسی گفتگو میں بھی سامعین کی خدمت میں عرض کی تھی اس کو میں تھوڑا دہرانا چاہتا ہوں, جس سے ایران کے عزم و ارادے اور ایران کی جو نظر ہے ان مذاکرات کے حوالے سے وہ سامعین کی تک پہنچ جائے, اور یہ چیز جو مذاکرات کے اندر جس کو ایران نے اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے وہ واضح اور روشن ہو جائے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی جو ایک کہنہ مخش سفارتکار ہیں اور اس سے پہلے بھی جامع ایٹمی معاہدے کے دوران جو مذاکرات ایران اور 5+1 کے درمیان منعقد ہوئے تھے اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے جو وفد تھا اس کے سربراہ بھی تھے, لہذا ان مذاکرات کی جو ہے وہ اہمیت اور اس کی جو ہے وہ افادیت اور اس کی جو نزاکت ہے اس کو عباس عراقچی اور مجید تخت روانچی کاظم غریب آبادی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس وقت جو وفد ایران کا گیا ہے وہاں پر. لہذا عوام اسلامی جو ملت ایران کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے یقینی طور پر جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ حضرات جو وہاں مذاکرات میں شریک ہیں وہ بھرپور طریقے سے ملت ایران کے حقوق کا دفاع جو ہے وہ کر رہے ہیں. جناب عراقچی نے ایک بیان دیا تھا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ارادوں کی آزمائش ہے اور ہماری نیت برابری کی بنیاد پر شرافت مندانہ سمجھوتے تک پہنچنے کی ہے. بڑا اہم نقطہ ہے, اور اس کے اندر جناب عراقچی نے جو ہے وہ کھل کر اسلامی جمہوری ایران کے موقف کو جو ہے وہ بیان کیا تھا, اور کوئی کسی قسم کے بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو کھل کر جو ہے وہ بیان کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ اگر فریق مقابل میں ضروری ارادہ ہو تو ہم مذاکرات کے ٹائم ٹیبل کے بارے میں فیصلہ کریں گے. ہماری نیت برابری کی بنیاد پر منصفانہ اور شرافت مندانہ سمجھوتے تک پہنچنے کی ہے. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب سید بدر ابو سعیدی سے ملاقات اور امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے پروگرام پر تبادلہ خیال کے بعد جو ہے وہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس دورے میں آنے والے وفد کے ارکان اس خاص میدان سے اچھی طرح واقف اور ہماری جو ٹیم ہے وہ مکمل تمام موضوعات پر جو ہے وہ اشراف کامل رکھتی ہے, اور کوئی کسی قسم کا کسی کے ذہن میں جو ہے وہ ان مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مبہم ہو. تمام چیزیں واضح ہیں اور ہم دیکھ بھال کر قدم جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ضروری سنجیدگی کے ساتھ یہاں آئے ہیں, اور ہماری نیت جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ مذاکرات کو کرنا ہے. لہٰذا ایک اہم چیز جو آج میں اسلامی جمہوری ایران کے اخبارات میں دیکھ رہا تھا وہ یہ کہ مختلف جو ادارے اسلامی جمہوری ایران کے اخبارات نے آج شائع کیے ہیں, مثلا جن میں اخبارات میں ادارے شائع ہوئے ہیں ان میں یہ واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ پابندیوں کو پورے طریقے سے ہٹنا چاہیے. جو جامع ایٹمی معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق پابندیوں کو سرے سے ختم ہونا چاہیے, اور ایک غیر منصفانہ رویہ جو اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ رکھا جا رہا تھا اس کا خاتمہ کیا جانا چاہیے. اور ہم یہ تو خیر ایران کا موقف ہے, لیکن امریکہ کے جو غیر سنجیدہ اقدامات اور ناجائز قسم کے اس کے مطالبات اور بے جا مداخلتیں جو ہیں وہ ممکن ہے کہ ان مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں. لہٰذا حسن نیت جو ہے وہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ جس کو امریکہ کو ہر قیمت پر جو ہے وہ ثابت کرنا ہے, اور یقینی طور پر اسلامی جمہوری ایران بھی اس نیت کے ساتھ جو ہے ان مذاکرات میں داخل ہوا ہے, اور یہ نگاہیں جو ہیں پوری دنیا کی وہ اس نقطے کی طرف ہونی چاہیے کہ ان مذاکرات کے اندر امریکہ جو ہے وہ اب جیسا کہ ایران کے وزیر خارجہ اور اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں ہفتہ وار کہا تھا کہ اب گیند جو ہے وہ امریکہ کے کورٹ میں ہے. اب جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھتا ہے. بہرحال جو چیز قابل غور ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران, یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ایران نے بالواسطہ مذاکرات جو ہے وہ کبھی بند نہیں کیے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ ہمارے بالواسطہ مذاکرات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مختلف امور پر انجام پاتے رہے ہیں, لہٰذا ڈائریکٹ ہاں مذاکرات جو ہے وہ اسلامی جمہوری ایران نے اس کی نفی کی تھی کہ ڈائریکٹ ہم جو ہے نا ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر رو برو امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کریں گے. بہرحال اب یہ اس کے نتائج جو ہے شاید رات سے یا شام سے آنے شروع ہو جائیں گے کہ جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں, لیکن بہرحال جو بھی نتیجہ ہوگا وہ یقینی طور پر ملت ایران کے مفادات کے تحفظ اور اسلامی جمہوری ایران کے اصولی موقف جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ایران کی ٹیم جو ہے وہ انجام دے گی. اور اس حوالے سے جو چیز سب سے اہم ہے کہ ملت ایران متحد ہے, اپنی قیادت کے سائے کے اندر اور رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی واضح طور پر یکجہتی, باہمی اخوت اور متحد رہنے کو, اتحاد کو ملت ایران کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ سمجھتے ہیں. گزشتہ 46-47 برسوں میں جب سے یہ انقلاب جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے, ایران کا اسلامی جمہوری نظام آیا ہے, اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے سامراجی قوتوں نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے, اس نظام کے اوپر ضربہ وارد کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے وہ سازشوں کو بنا ہے, لیکن بقوت الہی اور خدا کی مدد و نصرت کے ساتھ ایرانی قوم ہر مشکل گھڑی سے جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ نکلی ہے اور ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہی ہے. تو سب کی نظریں جو ہیں وہ اسی پر ہیں کہ جو عزت و شرف ملت ایران کو پروردگار متعال نے بخشا ہے وہ عزت و شرف باقی رہے گا, اور ان مذاکرات کا وہ نتیجہ دلخواہ کہ جو ایران چاہتا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ برآمد ہوگا.
بے شک انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا. سامعین, آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی, انشاءاللہ بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے نتائج آتے رہیں گے آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے. ہم اپنے حسین تقوی صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں, انہیں خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب صدا سے پہلے, بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب سے پہلے. شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. نام احمد کی دعائی میں عجب ہے
تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے ذکر حق بھی حق بھی نہیں بن ذکر محمد مقبول بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے بھرنے قضا سے پہلے کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے ہر طلب
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، راہ مستقیم پر چلنے والے انسان کے لیے دو کھائیاں سب سے زیادہ خطرناک ہیں، پیٹ اور جنسی مسائل۔ ان کی خاطر پارسا عبادت گزار انسان بھی برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور جس قدر پیٹ میں حرام جاتا رہے گا اور جس قدر جنسی بے راہ روی بڑھے گی، اتنا ہی خدا کی عبادت سے دور اور شیطان کے جال میں پھنستا چلائے گا۔ لہذا امام محمد باقر السلام ان دو کی حفاظت کو تمام عبادات پر افضل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پیٹ اور جنسی مسائل میں بے راہ روی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے۔ دنیا ہر کسی کو مل سکتی ہے، چاہے وہ خدا کا دوست ہو یا دشمن۔ دنیا دوستوں کے لیے انعام اور دشمنوں کے لیے مزید غفلت کا باعث ہوتی ہے، لیکن دین کی نعمت خدا ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بے شک اللہ دنیا اپنے محبوب اور ناپسند دونوں کو دیتا ہے، اور اپنا دین صرف محبوب کو دیتا ہے۔ مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ علل اعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں، جبکہ حیا اور ایمان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ امام مومنین امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دنیا کی حرص اور چاہت ایک ایسا مرض ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں کم نہیں ہوتا۔ عام طور پر جوانی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو دنیا داری چھوڑ کر خدا کی عبادت پر توجہ دیں گے، لیکن دنیا پرستی کی بیماری اگر ایک مرتبہ انسان کو لگ جائے اور اس کا علاج شروع ہی نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ دنیا کے غم میں ہی جیتا ہے، اسی غم میں مر جاتا ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مانند ہے، جتنا اس کے گرد ریشم کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اس سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی غم میں مر جائے گا۔ روز محشر جب انسان کا عمل نامہ سامنے آئے گا، خوف کے مارے ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے، لیکن امام کے قول کے مطابق کچھ آنکھیں مسرور ہوں گی۔ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے، وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں شب بیداری کرے، وہ آنکھ جو خدا کے خوف کی وجہ سے گریا کرے، اور وہ آنکھ جو حرام چیزوں پر اٹھنے سے روک لی جائے۔ مخلص انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خلوص کے اظہار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، نور ایمان۔
عزیز سامن، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تاہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامن، آج کے پروگرام میں ہم آسٹریلیا کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، مغربی معاشروں کی ایک بڑی مشکل مادی اور بے روح زندگی سے لوگوں کی اکتاہٹ اور مایوسی معنوی نشاط کا خلا اور اعلیٰ اور امید بخش مقاصد کا فقدان ہے۔ دریا اسنا خواتین کے لیے یہ صورتحال برداشت کرنا، جو دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ سماجی اور ذہنی مسائل کا شکار ہیں، زیادہ دشوار ہے۔ نیز ان میں سے بہت سی خواتین مختلف نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اسی بنا پر بہت سی مغربی خواتین ایک معنوی پناہ گاہ کی تلاش میں رہتی ہیں، تاکہ مغرب کے اخلاقی برائیوں کے دلدل سے نجات حاصل کریں، نیز اپنے نفسیاتی مسائل کا بھی ازالہ کر سکیں۔ نکول کوئن بھی انہی خواتین میں شامل ہیں جو اپنے ماحول سے ناخوش تھیں اور اس کو بدلنا چاہتی تھیں۔ نکول کوئن امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پیدا ہوئیں۔ وہ بچپن سے ہی اپنی دادی سے متاثر تھیں جو عیسائی تھیں، لیکن جیسے جیسے نکول کوئن بڑی ہوتی گئیں، عیسائیت سے متعلق ان کے ذہن میں ابہامات بھی جنم لیتے رہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ میں گرجا گھر جاتی تھی اور وہاں کے اعمال انجام دیتی تھی، لیکن پھر بعد میں بہت سی چیزوں کے حقائق کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ مثلا، کیا جنت اور جہنم حقیقت میں ہیں؟ اس دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ جب خدا سے میری ملاقات ہوگی تو میں اس سے کیا کہوں گی؟ یہ سب سوالات میرے ذہن میں اٹھتے تھے، لیکن ان کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ایسی صورت میں وہ دیگر مکتب فکر کا مطالعہ کرتی رہیں۔ اس ضمن میں وہ کہتی ہیں کہ کئی سال سے میری حالت کسی شکست خوردہ آدمی کی طرح تھی جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو۔ میں ایک مختلف چیز کی تلاش میں تھی، لیکن آہستہ آہستہ نکول کوئن امریکی سماج میں رائج برائیوں کی طرف چلی گئیں۔ وہ شبانہ یا نائٹ کلبوں کی فوٹوگرافر تھیں، اور ان کے لیے غیر اخلاقی کاموں کی طرف جانے کی زمین پوری طرح سے ہموار تھی۔ وہ اس زمانے کی اپنی صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، میں نے اپنے کام کی وجہ سے آہستہ آہستہ شراب پینا شروع کر دی، جو بہت جلد میرے لیے ایک عادت بن گئی۔ پارٹیوں اور غیر اخلاقی اجتماعات میں شرکت کرنا میرا شیوا بن گیا تھا۔ مجھے پوری طرح احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی روح کو ناپید کر رہی ہوں۔ اپنے طرز زندگی کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ ایک مادیت پسند انسان میں تبدیل ہو گئی، جس کے کوئی خاص عقائد نہ ہوں۔ انسان کی پاک فطرت اور نفسانی خواہشات کے مابین جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، اور دینی معنوی ماحول میں رہنے والے بعض انسانوں میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ناراضگی کا احساس کرتا ہے، لیکن گناہوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس دوران اگر انسان کسی طرح اپنے آپ کو خدا اور اپنی پاک فطرت کے قریب کر لے، تو پھر وہ بتدریج گناہ اور دیگر برے اعمال سے دور ہو جائے گا۔ ایسا ایک واقعہ نکول کوئن کے ساتھ بھی ایک مسلمان سے جان پہچان کے بعد پیش آیا۔ حسب معمول ایک دفعہ نکول کوئن فوٹو کھینچنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ گئیں، جہاں ان کی ملاقات ایک مسلمان سے ہوتی ہے۔ مسلمان شخص اور نکول کوئن کے درمیان اسلام کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا، اور مسلمان کے جوابات نے نکول کوئن کو اس دین الہی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد نکول کوئن اپنی بعض دوستوں کے کہنے پر انٹرنیٹ پر امریکی نو مسلموں کی تقاریر کے ویڈیو کلپ دیکھتی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے تجسس کی بنا پر وہ ویڈیو کلپ دیکھے۔ آہستہ آہستہ اس طرح کی تقاریر کے ویڈیو دیکھنا میری عادت میں شامل ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سب لوگ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو میری صورتحال سے مشابہ ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ان کا حال بھی میرے جیسا رہا ہے۔ یہ تمام افراد پہلے عیسائی تھے، انہوں نے استقامت کی اور بالآخر ان کو ایسی چیز مل گئی جس میں ان کے سارے سوالوں کا جواب تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو چیز میرے لیے بہت دلچسپ تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے اکثر افراد کے ذہن میں مسلمان ہونے سے پہلے میری طرح بہت زیادہ سوالات تھے، جن کے صحیح جواب ان کو دیگر ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد بھی نہیں ملے تھے۔ تو کیا واقعاً میرے سوالوں کا جواب بھی ان کی طرح خدا پر سچا ایمان تھا؟ اس کے بعد نکول کوئن دین مبین اسلام کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیتی ہیں اور اس بارے میں متعدد کتاب پڑھتی ہیں۔ وہ ایک مسجد میں دینیات کی کلاس میں بھی شرکت کرتی ہیں، کیونکہ وہ ظاہری ایمان کو مؤثر نہیں سمجھتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ مسلمان ہونا ایسا عمل ہے جسے آپ دل سے محسوس کریں، ورنہ یہ عمل مضبوط و مستحکم نہیں ہوگا۔ اسلام قبول کرنا، باپردہ ہونا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہیں قبول کرنا ہے اور ان کے تئیں ذمہ دار بھی ہونا ہے۔ نکول کوئن شروع سے ہی گناہ کے راستے پر چلنے سے رنجور تھیں اور اپنی بے مقصد زندگی میں مثبت تبدیلی کی خواہاں تھیں۔ اب اسلامی اقدار سے واقف ہونے کے بعد اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگی تھیں۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں، مہینوں کے بعد ایک احساس میرے وجود میں پیدا ہوا، زندگی سے عشق کا احساس۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز میرے دل و دماغ میں فروغ پا رہی ہے۔ یہ احساس میرے لیے بہت ہی عجیب تھا، لیکن اچھا احساس تھا۔ میں ایسی چیز کی تلاش میں تھی جو میری زندگی میں تبدیلی کا باعث بن جائے، ایسی تبدیلی جس کو میں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ نکول کوئن کی طرز زندگی اور نظریات میں تبدیلی کو ان کے ایک یادگار واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ مسجد کی کلاس میں جانے کے لیے مناسب لباس ڈھونڈ رہی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کپڑوں کی اپنی الماری کھولی تاکہ کوئی مناسب لباس پہن لوں، لیکن میرے کپڑوں میں ایسا کوئی لباس نہیں تھا جو دنیات کی کلاس کے لیے مناسب ہو، کیونکہ اب میں تنگ اور نیم اڑیاں لباس پہننا نہیں چاہتی تھی۔ اس طرح کے کپڑے اب مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں۔ شاید یہ بات ناقابل یقین لگے، لیکن میں نے سارے کپڑے پھاڑ کر کوڑے میں پھینک دیے۔ میں اسی جگہ پر بیٹھی رونے لگی اور اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا کہ مجھے اب یہ کپڑے نہیں چاہیے، میں اب یہ کپڑے نہیں پہننا چاہتی۔ پھر اچانک مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ الماری میں کوئی لباس نہیں بچا تھا کہ پہن سکوں، لہذا اسی دن میں نے بازار سے کئی جوڑے کپڑے خریدے جو پہلے والے کپڑوں سے لمبے اور اریانیت سے آری تھے۔ جب میں نے نئے کپڑوں کو پہنا تو مجھے اچھا محسوس ہوا۔ جب ان کپڑوں میں باہر نکلی تو ایک خاص افتخار محسوس کر رہی تھی۔ مسجد میں پہنچی تو معلم اور ہم جماعتوں کا رد عمل بہت عجیب تھا، کیونکہ کلاس میں طالبات کے لیے حجاب لازمی نہیں تھا، لیکن میں نے خود ہی مناسب کپڑے پہنے تھے۔ لمبے عرصے تک مطالعے اور دنیات کی کلاسوں میں شرکت کے بعد نکول کوئن نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور باحجاب مسجد میں گئیں۔ مسجد میں انہوں نے امام مسجد کے سامنے کلمہ پڑھا۔ وہ ان خوبصورت اور یادگار لمحات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مسجد کے امام نے کلمے کے شیریں ترین اور خوبصورت ترین الفاظ پڑھنے اور ان کا صحیح تلفظ ادا کرنے میں میری مدد کی، اور میں نے عربی اور انگریزی میں کلمہ پڑھا۔ نکول کوئن کے باقاعدہ مسلمان ہونے کے بعد ان کے طرز زندگی، رفتار و کردار اور افکار و نظریات کی تبدیلی میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہی میری زندگی میں ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی، نیز میں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہوئیں اور بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ جو راستہ میں نے چنا تھا اس پر مجھے مکمل اعتماد تھا۔ میں تہہ دل سے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کا تحفہ عنایت فرمایا۔ شروع شروع میں نکول کوئن کے والد ان کے مسلمان ہونے پر ناراض تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی بیٹی کے کردار اور طور طریقوں میں تبدیلی دیکھی تو انہوں نے اپنی ناراضگی کو ختم کر دیا۔ وہ اس بارے میں اپنی والدہ کے خیالات سے متعلق کہتی ہیں، وہ مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں میری زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بخوبی مشاہدہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں کا انداز بدل گیا ہے اور جو حرام کام میں پہلے انجام دیتی تھی وہ سب میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی توجہ دی کہ مسلمان ہونے کے بعد خدا اور میرا رابطہ نزدیک تر ہو گیا ہے۔ تو ان سب باتوں سے ان کو بہت خوشی ہوئی۔ اب نکول کوئن نے نہ صرف اپنا پہلا کام یعنی شبانہ کلبوں میں فوٹوگرافی کا کام چھوڑ دیا بلکہ وہ اسلام کی فعال مبلغ میں تبدیل ہو گئیں اور اپنی دوستوں کی مدد سے راہ اسلام دوسروں کو دکھانے کے لیے کئی دستاویزی اور غیر دستاویزی فلمیں بھی بنا ڈالیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے اپنے تجربات کے بارے میں بہت سے مضامین اور بلاگ بھی لکھے ہیں اور ان بلاگوں کے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں کہ بعض قارئین نے، جن کا ماضی میرے ماضی سے ملتا جلتا رہا ہے، ان مضامین کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ بعض قارئین نے مجھے لکھا کہ میری روداد پڑھنے کے بعد وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو بھی اپنے اندر ایسی ہی تبدیلی کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور ایمان سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل ہمارا روز کا سلسلہ پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار جمہوری اسلامی کی اہم سرخیوں سے۔ القسام بریگیڈ نے نیر اسحاق سینی کالونی کو حملے کا نشانہ بنایا۔ انصار اللہ یمن کے مقابلے میں انٹیلیجنس شکست، یمن کے خلاف امریکہ کے حملے ناکام۔ آذربائیجان کے صدر الہام علی اف کی شام کی عبوری صدر جولانی سے ملاقات۔ اور اب ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی بعض سرخیاں۔ پابندیوں کے خاتمے کے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، ایران کا واضح اعلان۔ غزہ کے لیے ایران کا دل دھڑکتا ہے، غزہ کی حمایت میں ہونے والے ریلیوں میں عوام کے نعرے۔ اور ایران عوام کا ہے، عوام کی حمایت و ہمراہی سے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا، صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کا اعلان۔ اور سامعین، اب چلتے ہیں پاکستان۔ اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائیں۔ پاک بیلاروس دفاعی تعاون معاہدہ، تجارت، ماحولیات۔